أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلهدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سورة الأعراف آیت 181 اور اللہ ہی کے سب خوبصورت نام ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارا کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی سے کام لیتے ہیں جو کچھ وہ کرتے رہے اس کی انہیں ضرور جزا دی جائے گی. سب سے پہلے اسماء باری تعالیٰ سے متعلق میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ کا ذکر کر کے باری باری ان صفات کے اوپر روشنی ڈالوں. روشنی تو وہ صفات مجھ پر ڈالتی ہیں, مطلب یہ ہے کہ ان کے مطالب کو آپ پر واضح کرنے کی کوشش کروں. تو آج خدا کے فضل سے پروفیسر سیٹھی صاحب نے وہ مواد تیار کر کے دیا ہے, لیکن وہ اتنا زیادہ تھا کہ اسے دو حصوں میں بانٹنے کے باوجود بھی وہ کافی مقدار ہے. آغاز میں وہ صفات حسنہ بیان ہوں گی جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہے. سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اس کو بھی ہم سورت کا حصہ جانتے ہیں. تو اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. پھر مالک یوم الدین کے بعد سب سے پہلے رب العالمین کے بعد پھر رحمان اور رحیم کی تکرار ہے, پھر مالک یوم الدین ہے. تو ان کا کیا مفہوم ہے, کیوں تکرار ہے؟ اور پہلی آیت کو رحمان الرحیم سے شروع کیا گیا, پھر رب العالمین سے شروع کیا گیا. دراصل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی صفات دو ہی ہیں, ایک رحمان اور اس سے پھر رحیمیت بھی پھوٹتی ہے, اور دوسری ربوبیت ہے جس سے ہر قسم کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ مشکل چونکہ مضمون مشکل ہے, اس لیے محض پڑھ کر سنانے کے علاوہ میں اس پر عمومی وضاحت کرنی چاہتا ہوں کہ کس قسم کا یہ مضمون ہے. بعض پہلوؤں سے دیکھیں تو رحمان سب سے پہلے ہے, کیونکہ رحمانیت اس وقت سے شروع ہوئی ہے جبکہ وجود ہی نہیں تھا, کوئی مانگنے والا ہی نہیں تھا کہ مجھے پیدا کرو. جب عدم تھا تو عدم سے وجود کی ذمہ دار رحمانیت ہے, اور اس پہلو سے ربوبیت سے پہلے ہے. لیکن رحمانیت کے ساتھ ہی جب عالم وجود میں آنا شروع ہوا تو ربوبیت نے اسی لمحہ پر کام کرنا شروع کر دیا. چنانچہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ جب کائنات پھوٹی ہے بلیک ہول میں سے تو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اس میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں پیدا ہوئیں کہ آج ہم بہت غور کر کے سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا, لیکن اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. اور بہت ہی تیزی کے ساتھ عالم رونما ہونا شروع ہوا اور انا علی موسیون کا نظارہ ہم نے دیکھا کہ وہ کائنات پھیلی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھر پھیلتی چلی گئی ہے, اور جوں جوں پھیلی ہے اس کی ربوبیت ہو رہی ہے. ربوبیت کے ذریعے ہر ادنا حالت کو اعلیٰ حالت میں تبدیل کیا گیا. عرب کہتے ہیں رب الفلوا, اس شخص نے اپنے بچے کی ربوبیت کی. تو ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ وہ ابھی چھوٹا تھا, اس کو آہستہ آہستہ سنبھالا, اس کی پر کھانا پینا دیا, پرورش کی, پھر اس کو چلنا سکھایا, پھر اس کو دوڑنا سکھایا, سواری کے قابل بنایا, سواری کے سارے آداب اس کو سکھائے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہتا ہے. یہی ربوبیت ماں اپنے بچے کی کرتی ہے, یعنی پیدا کیا, پھر اس کے بعد ربوبیت کے ساتھ اس کو چھوٹے سے آگے کیا, بڑا کیا, بڑے سے اور بڑا کیا, یہاں تک کہ جب تک وہ بڑے ہو کے بالغ ہو کے آزاد نہیں ہو گیا, ماں کئی قسم کی ربوبیت کرتی چلی جاتی ہے. لیکن اللہ اور ماں کی ربوبیت میں ایک فرق ہے. فرق تو بہت زیادہ ہے, لیکن ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ ماں تو اپنی زندگی کی خود بھی مالک نہیں ہے, کیا پتہ بچہ پیدا ہو اور ماں فوت ہو جائے, یا ربوبیت کے کسی ایک مقام پر کھڑا ہو تو ماں فوت ہو جائے, یا کسی وجہ سے اس سے چھین لیا جائے, میاں بیوی میں طلاق بھی ہو جائے کرتی ہے. تو ماں کی ربوبیت ایک عارضی ربوبیت ہے جس کے متعلق یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ربوبیت کب تک جاری رہے گی, اور آیا اچھی ربوبیت ہوگی یا بری ربوبیت ہوگی. اچھی ماؤں کے قدموں تلے جنت بھی ہے اور بری ماؤں کے قدموں تلے جہنم بھی ہے. تو یہ ربوبیت کا مضمون بہت ہی وسیع ہے. اگر اس کے بعض پہلوؤں کو صرف ماں کی نسبت سے بیان کرنا شروع کیا جائے تو ایک گھنٹے کا خطبہ تو بہت چھوٹا ثابت ہوگا. بہرحال خدا تعالیٰ کی صفات حسنہ کا مضمون ایک بہت ہی عظیم شان مضمون ہے, اور اب انشاءاللہ اس مضمون کو مختلف حوالوں کے ساتھ میں شروع کروں گا. ایک پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 99 اپنے 99 نام گنائے ہیں. من آساہا دخل الجنتہ, جس نے ان کا احاطہ کر لیا ان ناموں کا وہ جنت میں چلا گیا. آساہا کا ایک مطلب ہے ان کو شمار کیا, لیکن شمار تو ہر قسم ناقص کر سکتا ہے. آساہا سے مراد ہے اس کی صفات کا گہرا ڈال لیا, اور وہ ساری صفات اپنی ذات میں جاری کرنے کی کوشش کی. کچھ صفات ایسی ہیں جو تنزیہی ہیں, وہ انسان میں پائی ہی نہیں جا سکتی, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. تو وہ نام جو صفاتی ہیں تنزیہی نہیں, ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے جس حد تک اللہ توفیق دے. تو آساہا سے مراد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ذات میں ان کو داخل فرما لیا, داخل کر لیا, اور ان کی تکرار اور سوچ کے ذریعے ان کا پڑھنے ان کے پڑھنے کے نتیجے میں اپنی صفات کو خدا ذات باری تعالیٰ کی صفات کے مطابق بنانے کی کوشش کی. یہ کوشش ایک لامتناہی کوشش ہے. اس کوشش میں سب سے آگے بڑھنے والا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی, جنہوں نے ان 99 ناموں کی خبر دی ہے. لیکن خدا تعالیٰ کی صفات اور بھی ہیں اور کچھ اس زمانے میں بھی ظاہر ہو رہی ہیں اور یہ آخرین کے زمانے میں صرف ظاہر ہونے والی صفات وہ ہیں جس کے نتیجے میں مختلف بھاری دھاتیں دریافت ہوئی ہیں اور ان کے نتیجے میں اٹامک بام اور یہ دوسری چیزیں اس قسم کی بنتی چلی جاتی ہیں. تو صفات باری تعالیٰ کا مضمون تو دراصل ایک لامتناہی مضمون ہے جو ختم نہیں ہو سکتا. جتنا مرضی اس سمندر کی سیر کرو اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہو سکتا. اب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ کے سناتا ہوں. تسعتم و تسعین اسم من احصاها دخل الجنۃ, جس نے ان اسماء کا احاطہ کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم مقيت الحسيب الجليل الكريم معاف کرنا الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحجی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالک الملک ذوالجلال والاکرام المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الدوار النافع النور الحادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور. یہ 99 نام ہیں جو ترمذی کتاب الدعوات سے لیے گئے ہیں. اب ان میں سے بہت سے ایسے نام ہیں, اول تو اکثر سب نام ہی تقریباً وہ ہیں جن کا بندہ کسی حد تک احاطہ کر سکتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا اور ان کو خدا تعالیٰ کی تنزیہی صفات کہا جاتا ہے. اب الاول ہے وہ, اب کوئی انسان اول ہو ہی نہیں سکتا. ہر انسان کا ایک ماضی ہے, ہر جاندار کا ایک ماضی ہے, ہر مادے کا ایک ماضی ہے. بس اول صرف خدا کی ذات ہے جس سے کہ ساری آگے سے بات پوٹتی ہے. تو آخر بھی یہ انسان نہیں ہو سکتا, آخرین میں سے تو ہو سکتا ہے مگر آخر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے بعد پھر آگے دنیایں چلتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جزوی طور پر ہم اپنی ذات میں جاری کر سکتے ہیں اس کی انصاف کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ نقل اتار کر. مثلا رب ہیں, اللہ رب ہے تو ہم ویسے رب تو نہیں بن سکتے لیکن اس کی ربوبیت سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پاتے ہیں. خدا رحم کرنے والا ہے تو ہم کسی حد تک بندوں پر رحم کر سکتے ہیں، جتنا حق ہے وہ نہیں کر سکتے. تو صفات باری تعالیٰ پر غور کر کے اس مضمون کو ایک لامتناہی سمندر پائیں گے آپ. اور اس کے احاطے کی صورت میں کیا مراد ہے، کس حد تک آپ اس سمندر سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کا بیان بھی خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہے. تو ان ناموں کا ترجمہ جو حضرت ابو ہریرہ والی اس حدیث میں بیان ہے، فرمایا ہے اسم ذات اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نام ہے، اللہ کو سب ناموں کا محیط بنایا ہے، یہ بیان فرمایا ہے، اور جو 99 نام ہیں وہ اللہ کے علاوہ ہیں، کوئی اللہ سمیت کل 100 نام ہوں گے. جو زندگی میں ان کو مدنظر رکھے اور ان کا مظہر بننے کی کوشش کرے گا وہ جنت میں داخل ہو رہا. یہ نام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گنے، اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بن مانگے دینے والا، بار بار رحم کرنے والا، بادشاہ، ہر قسم کے نقائص سے پاک اور منزہ، تمام آفات سے بچانے والا، امن دینے والا، ہر قسم کے بگاڑ سے محفوظ رکھنے والا، غالب، نقصان کی تلافی کرنے والا، کی دیائی والا. اب غالب تو حکومتیں بھی ہوتی ہیں مگر ان کا غلبہ ایک عارضی غلبہ ہے، آج آیا اور کل گیا، کوئی حقیقت نہیں ہوتی. وہ غالب جو ہمیشہ غالب ہے، وہ اللہ ہی ہے. نقصان کی تلافی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لوگ مگر ہر نقصان کی تلافی کر ہی نہیں سکتے. اب کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے، کسی کی ٹانگ حادثے میں ضائع ہو جائے تو انسان کس حد تک تلافی کر سکتا ہے؟ کچھ تو ہر تھوڑی بہت مدد کر کے اس کو آرام پہنچانے کی کوشش تو کرے گا مگر تلافی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو مکمل طور پہ تلافی کر سکتا ہے، بعض اوقات کرتا ہے، بعض دفعہ نہیں کرتا، مگر وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، تلافی چاہے تو کر سکتا ہے. فرماتے ہیں امن دینے والا، ہر قسم کے بگاڑ سے محفوظ رکھنے والا، نقصان کی تلافی کرنے والا، کبریائی والا، پیدا کرنے والا، نیز سے حسد کرنے والا، تصویر بنانے والا، المصور. یعنی خدا تعالیٰ نے پیدائش سے، ہر چیز کی پیدائش سے پہلے اس کا ایک بلو پرنٹ ذہن میں ہے رکھا ہوا ہے اپنے. یعنی خدا کا ذہن جب کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح کا ذہن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اور جب تک کوئی چیز بلو پرنٹ میں تیار نہ ہو وہ آگے بن ہی نہیں سکتی. اس لیے خدا تعالیٰ نے ہر چیز کی تصویر کشی کی ہوئی ہے، اس پہلو سے اس کو مصور کہتے ہیں. ڈھانپنے والا، پردہ پوشی کرنے والا، مکمل غلبہ رکھنے والا، بے دریغ عطا کرنے والا، روزی رساں، مشکل کشا، سب کچھ جاننے والا، روک لینے والا، کشادگی سے پیدا کرنے والا، پست کرنے والا، بالا کرنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، سننے والا، دیکھنے والا، فیصلہ دینے والا، عدل کرنے والا، باریک بین، باخبر، حلم والا، عظمت والا، خطا پوش، قدردان، بلند مرتبہ، بڑی شان والا، سب کا حافظ و ناصر، حساب کتاب لینے والا، جلالت شان والا، صاحب کرم، نگہبان، قبول کرنے والا، وسعت دینے والا اور وسعت والا، حکمت والا، بڑا محبت کرنے والا، بزرگی والا، دوبارہ زندگی دینے والا، حمادین، ہر کمال کا دائمی اہل، کفایت کرنے والا، صاحب قوت، صاحب قدرت، مددگار، لائق حمد، شمار کنندے، پہلی بار پیدا کرنے والا، پھر دوسری بار پیدا کرنے والا، زندگی بخشنے والا، موت دینے والا، خود زندہ جاوید، قائم بذات، بے نیاز، صاحب بزرگی، یکتا، یگانہ، مستغنی، قدرت والا، صاحب اقتدار، آگے بڑھانے والا، پیچھے ہٹانے والا، پہلا، آخری، عیاں، نہاں، مالک، متصرف، بلند بالا، نیکی قدر کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، انتقام دینے والا، معاف کرنے والا، نرم سلوک کرنے والا، بادشاہت کا مالک، عظمت و کرامت والا، انصاف کرنے والا، یکجا کرنے والا، بے نیاز، بے نیاز کرنے والا، روکنے والا، ضرر کا مالک، نفع دینے والا، نور ہی نور، ہدایت دینے والا، نئی سے نئی ایجاد کرنے والا، صاحب بقا، اصل مالک، رہنما، سزا دینے میں دھیما. یہ ترمذی کتاب الدعوات سے وہ صفات جو میں نے پڑھ کے بیان کی تھی ان کا ترجمہ ہم نے خود کیا ہے، مگر اصل عربی میں ہے جو بیان کر چکا ہوں صفات. اب یہ دیکھ لیں کہ صرف ان صفات کو پڑھنے میں کافی وقت لگ گیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ میں جو نوٹس میں نے آج کے لیے رکھے ہیں ان کو پورا بھی کر سکوں گا، کیونکہ تشریحات بہت سی ہیں جو ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہیں اور کرنی چاہیے، کیونکہ عامۃ الناس کو ان کی پوری سمجھ نہیں آ سکتی جب تک تشریح نہ کی جائے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بات اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ نے بتایا. وہ الہام اسی طرح قرآن کریم میں ہو یا نہ ہو، مگر ساری باتیں قرآن کریم میں کسی نہ کسی آیت میں ضرور موجود ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان فرمائیں اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کر رکھا ہے. اس کون ہے جو اس خدا تعالیٰ کی صفت کے مطابق اپنے آپ کو ظلم کو حرام کرنے والا قرار دے؟ ہزار طرح کے مظالم ہیں جو انسان کرتا ہے، اپنی بیویوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے ہمسایوں پر، اپنے دوستوں پر، رشتہ داروں پر، شریکوں پر، دشمنوں اور دوستوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان سے کبھی نہ کبھی تو ضرور انسان ظلم کا سلوک کر لیتا ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی ظلم کا سلوک کرتا ہے. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو بر الرحیم ہیں، جو بہت احسان کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. جہاں تک بچوں پر ظلم کا اس زمانے میں تعلق ہے، بعض ایسی مائیں ہیں جو بچے کے رونے سے تنگ آ کر اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر پھوڑ دیتی ہیں. باپ بچوں پر بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں. آئے دن مقدمات ایسے ہوتے رہتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے، مثلا بچے کو سلانے کے لیے افیم دینی شروع کی اور بہت زیادہ دے دی اور اسی حالت میں بچہ مر گیا. تو یہ تو ظالم لوگوں کا حال ہے. میں رحم کرنے والوں کا حال بتا رہا ہوں، جو بچوں سے بہت ہی شفقت کرتے ہیں، ان سے کبھی عمدن اور کبھی غلطی سے ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے جو بچے پر ظلم ہے. اس کو دوا غلط دے دیں گے، وقت پر اس کی بیماری کا علاج نہیں کر سکیں گے. غلطی کے 100 کوتاہیاں ہیں جو انسان سے رحیم اور مشفق ہونے کے باوجود خود اپنی اولاد کے بارے میں بھی سرزد ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا. میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کر رکھا ہے. فرمایا، تم سب گنگشتہ راہ ہو، جس جو اچھی راہ سے بھول چکے ہو، سوائے ان لوگوں کے جن کو میں صحیح راستے کی ہدایت دوں. بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہی دعا سکھائی گئی ہے سورہ فاتحہ میں. اے میرے بندو, تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں. اب کھانا تو ہمیں روزانہ خدا تعالیٰ نہیں کھلاتا بظاہر, لیکن نظام اسی کا چل رہا ہے. اسی نے غور کر کے دیکھیں تو ہر رزق کی چیز اسی نے بنائی ہے. روزانہ مٹی میں سے رزق اگتا ہے, اور کون ہے جو اس کو خود اگا سکے. ایک کلوروفل ہے جس سے ہر چیز پیدا ہو رہی ہے. جانور چرتے ہیں, وہ گھاس چر رہے ہیں. اب کسی سائنسدان کو کہو کہ گھاس سے دماغ بھی بنا کے دکھائے, ہڈیاں بھی بنائے, رحم میں مادر بھی بنائے, دودھ کے اعضاء بنائے, اور عقل اور ہڈیوں کے گودے, اور بہت باریک در باریک چیزیں ہیں جو انسانی جسم میں اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں, ان کا تفصیل ذکر میں یہاں کر ہی نہیں سکتا. کسی حد تک میں مختلف اپنے سوال جواب کے محافل میں ذکر کرتا بھی رہا ہوں, لیکن ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی پیدا کردہ چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے, اور حیرت انگیز چیزیں اس نے بیان فرمائی بنائی ہوئی ہیں. اور ہر چیز کی انتہا یہ ہے کہ سب کلوروفل سے ہر چیز بن رہی ہے. گھاس ہی کھایا جاتا ہے آخر پہ جانوروں کی طرف سے. جنگلوں میں اونچی گردنوں والے لاما بھی, جراف بھی سبزی کھاتے ہیں, ہاتھی بھی سبزی کھاتے ہیں, اور جو گوشت خور جانور ہیں وہ جانور کھاتے ہیں جو سبزی سے بنتے ہیں. تو سبزی سے تو مفر ہی نہیں ہے. اور کس طرح روزانہ خدا تعالیٰ سبزی کے ذریعے حیرت انگیز کارنامے دکھاتا ہے. ایک غافل آنکھ والا تو دیکھتا بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا, لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرتے رہتے ہیں رات اور دن کو, وہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے, کتنی عظیم ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں تم گمگشتہ راہ ہو, یعنی تمہیں رستے کا پتہ ہی نہیں, یہ بھی مجھ سے مانگو. میں ہدایت کروں گا تو تم ہدایت پاؤ گے, اگر میں ہدایت نہیں کروں گا تو تمہیں کوئی ہدایت نصیب نہیں ہوگی, اندھی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتے گزر جاؤ گے. اے میرے بندو, تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں. اب اس کی میں نے تھوڑی سی تشریح کی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کو, انسان کو نہیں بلکہ ہر چیز کو کھانا کھلاتا ہے. اتنا عظیم شان نظام ہے کھانا کھلانے کا کہ چھوٹے سے چھوٹا کیڑا, چھوٹے سے چھوٹا مچھر, یہ سب خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے رزق پر پل رہے ہیں. سمندر کی مچھلیاں ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں, یہ سارے اس رزق کے محتاج ہیں. کئی دفعہ جب میں جھیل کے کنارے جانوروں کو روٹی دینے جایا کرتا تھا تو سوچا کرتا تھا کہ یہ روٹی تو کسی کے کسی کام کی نہیں, میرا شوق پورا ہو رہا ہے, ورنہ ارب ہا جانور ہیں جن کو میرے ہاتھ کی یا کسی انسانی ہاتھ کی روٹی نہیں پہنچتی, ان کے لیے خدا نے انتظام کر رکھا ہے, ان کو ہوا میں سے روٹی مل جاتی ہے. بس خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا انتظام لامتناہی ہے. فرمایا, میرے بندو, تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں. تو لباس بننے کا جو نظام ہے اس پر بھی غور کر کے دیکھ لیں کہ لباس کس طرح بنتا ہے. وہ پودوں سے سوت نکلتی ہے, یا وہ جانور جو سبزہ کھاتے ہیں ان کی اون بھی پیدا ہوتی ہے, غزی کے ان کی جلدیں بھی لباس کے کام آتی ہیں. تو آخری تان اسی بات پر ٹوٹتی ہے کہ اللہ اگر لباس عطا نہ کرے تو ہر انسان ننگا ہے, کسی کو کچھ اوڑھنے کے لیے نہ ملے. اور لباس کے معاملے میں لباس و تقوی زیادہ کا خیر, جو تقویٰ کا لباس ہے وہ سب سے بہتر لباس ہے. پھر فرماتے ہیں مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم دن رات غلطیاں کرو تو بھی تمہارے گناہ بخش سکتا ہوں. اس ارادے سے غلطیاں کرنا مراد نہیں کہ ہم غلطیاں کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ بخشتا چلا جائے, بلکہ بلا ارادہ بھی بے انتہا غلطیاں انسان سے ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم غلطیاں دن رات بھی کرتے چلے جاؤ لاشعوری کی حالت میں, غفلت کی حالت میں, لیکن میں طاقت رکھتا ہوں کہ ان سب غلطیوں کو بخش دوں. بس مجھ سے ہی بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ نقصان پہنچانے کا ارادہ ہی کرو, اور نہ ہی تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو کہ نفع پہنچانے کی کوشش ہی کرو. اے میرے بندو اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے جنوں ان سب کے سب اول درجے کے متقی اور پرہیزگار بن جائیں اور اس شخص کی طرح بن جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے, یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو تمہارا ایسا ہو جانا بھی میری بادشاہت میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتا. یعنی محسن اللہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انسانوں میں سے آپ کے اللہ کے شاہکار ہیں, لیکن آپ محسن خدا کے نہیں ہیں, اللہ ہی محسن ہے. اے میرے بندو اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے جنوں میں تم میں سے جو سب سے زیادہ بدکار ہے اس کے قلب بد کی طرح ہو جائیں تم بھی تو بھی میری بادشاہت میں کسی چیز کی کمی نہیں کر سکتے. اے میرے بندو اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے جنوں میں ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے حاجت مانگیں اور میں ہر ایک انسان کی حاجات پوری کر دوں تو ہی میری خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر اس کو باہر نکالنے سے اس کے ناکے پر جو پانی کی بوند ذرا چھوٹی سی بوند لگی ہوتی ہے وہ سمندر میں جتنے کمی کر سکتی ہے. اب میں تم سب کی ساری مرادیں پوری کر دوں تب بھی وہ میری رحمت میں سے اتنی سی کمی بھی نہیں کر سکے, یعنی میرا عطا کرنا میرے خزانوں میں اتنی سی کمی بھی نہیں کر سکے گا. اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جن کا میں نے حساب کیا ہے, میں تم کو ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. بس جس شخص کا اچھا نتیجہ نکلے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور چیز پائے یعنی ناکامی کا منہ دیکھے تو وہ اپنی ہی ذات کو ملامت کرے. مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم. ایک روایت سنن ابی داؤد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں رحمان ہوں اور یہ رحم ہے, میں نے اس کا نام اپنے نام رحمان سے مشتق کیا ہے. یعنی الرحم سے مراد یہاں رحم مادر ہے. فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحم مادر کو بھی اپنے لفظ رحمان سے مشتق کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی رحمانیت کے ذریعے ہر اس چیز کو پیدا کیا جس جو مانگنے کے لیے نہیں نکلی تھی کہ مجھے پیدا کرو, اسی طرح ماں بچے کو جانتی ہے لیکن بچہ ماں سے مانگنے کے لیے تو قابل ہی نہیں ہوتا کہ مجھے جنو. مائیں بیچاری جن کے بچے نہ ہوں وہ در در کے دھکے کھاتی ہیں, حکیموں ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں علاج کے لیے, وہ مانگتی ہیں کہ بچہ مجھے ملے, اور وہ بھی اللہ کی رحمت ہو تو ملتا ہے ورنہ جتنا مرضی زور لگا رہے نہیں مل سکتا. ٹیسٹ ٹیوب کی بھی کوششیں کر چکی ہیں عورتیں, جب خدا نے نہ دینا ہو تو ٹیسٹ ٹیوب کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ میں رحم مادر جو ہے میں نے اپنے لفظ رحمان سے مشتق کیا ہے. میں بھی بن مانگے دینے والا ہوں اور ماں بھی بن مانگے ہوئے اپنا بچہ دیتی ہے. یعنی بچہ اس سے اپنی پیدائش نہیں مانگتا بلکہ وہ اس کی پیدائش اپنے خدا سے اور ڈاکٹروں اور حکیموں سے مانگتی ہے. اس لیے جو صلہ رحمی کرے گا اس کو میں اپنے ساتھ ملا لوں گا, جس نے صلہ رحمی نہ کی اس نے مجھ سے رحمانیت کا تعلق کاٹ لیا. تو اب یہ دیکھیں ہمارے ہاں آئے دن جو شکایتیں آتی ہیں ان میں صلہ رحمی کے خلاف اکثر شکایتیں ہیں. رشتے داروں کی بات نہیں مانتے, جو رحمی رشتے ہیں ان کو کاٹ دیتے ہیں, بھائی بہنوں پر ظلم کرتے ہیں, بھائی بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں, جس کا داؤ لگے وہ سب کچھ چھیننے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو ان کو پھر رحمان خدا سے کیا ملے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک چیز ہم پر ظاہر فرما دی ہے, اس کے عواقب بیان کر دیے ہیں کہ دیکھو صلہ رحمی نہیں کرو گے تو پھر رحمان سے تمہارا تعلق کٹ چکا ہے, پھر تم پر اللہ تعالیٰ کوئی رحم نہیں کرے گا. تو کتنا بد نصیب ہے جو دنیا کے عارضی فائدوں کی خاطر اپنے رحمان خدا سے ہمیشہ کے لیے اپنا تعلق کاٹ لیتا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا, یعنی کاٹ دوں گا. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر نہیں رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. بس اپنوں کے اوپر رحم تو بہرحال ہونا ہی ہے, ہر چیز پر رحم ضروری ہے, ایک جانور پر بھی رحم ضروری ہے. ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کنچنی گزر رہی تھی ایک کنویں کے کنارے پر, ایک بھوکا کتا پیاسا کتا دیکھا جو پیاس سے ہانک رہا تھا اور کوئی ڈول نہیں تھا جس سے پانی نکال کے اس کو دیا جا سکے. تو اس نے کنویں میں اتر کر دیوار کے سہارے سے اتر کر اپنی جوتی کے اندر پانی بھرا اور اوپر آ کر اس کو توڑ پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساری عمر کی گناہ معاف کر دی. پس جو رحم کرتا ہے اس کو رحم کیا جاتا ہے, جو رحم نہیں کرتا اس کو رحم نہیں کیا جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی کو بوسہ دیا. اس وقت آپ کے پاس اقرا بن حابس بھی بیٹھا ہوا تھا. اقرا نے یہ دیکھ کے عرض کیا میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا, فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. تو جو ظالم اپنے بچوں پر بھی رحم نہیں کر سکتا وہ خدا سے ہمیشہ کے لیے کاٹا گیا, اس کے اوپر کبھی رحم نہیں کیا جائے گا. ایک ترمذی ابواب البر والصلہ سے روایت لی گئی ہے, حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور بڑے کا شرف نہیں پہچانتا, اپنے سے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹے پر رحم نہیں کرتا. ایک روایت مسلم کتاب البر والصلہ میں یوں درج ہے, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے, ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے سے مہربانی سے پیش آنے میں ایک جسم جیسی ہے، جس کا ایک حصہ اگر بیمار ہو تو اس کی وجہ سے سارا جسم بیدار ہو جاتا ہے اور بے چینی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب ایک پاؤں کا انگوٹھا ہے، اگر کسی کے پاؤں کے انگوٹھے میں مثلا گینگری نہ صحیح کیسے ہی کوئی تکلیف ہو اور درد ہو، ناخن انسان کے اندر چلے جاتے ہیں پاؤں اس کے اندر گودے کے اندر، تو بعض دفعہ اس کی تکلیف کی وجہ سے ساری رات میں نہیں آتی۔ مجھے خود بھی یہ تکلیف رہی ہے، اب کسی حد تک میں نے اس پہ قابو پایا ہے، مگر مجھے یاد ہے کہ بعض راتیں جلسے کے انجام میں اسلام آباد میں ساری رات نہیں سو سکا اس پاؤں کے انگوٹھے کی درد کی وجہ سے۔ بس چھوٹی سی چیز ہے، بالکل پاؤں کے کنارے پر ایک انگوٹھے میں صرف درد ہے اور انسان اس کی وجہ سے سو نہیں سکتا۔ تو مومن کی مثال بھی ایسی ہے، اپنی وجہ سے جو چھوٹا ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھو۔ مومن تو اپنے دور کے غریب واقف دوست کو بلکہ نہ واقفوں کے دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے لوگوں کے دکھ پر۔ تو اگر یہ تمہارے اندر صفت نہیں ہے کہ لوگوں کے دکھ پر بے چین ہو جاؤ، تو پھر تم حقیقی مومن نہیں ہو۔ تمام مومن ایک دوسرے کے بدن کے اعضاء کے طور پر ہیں۔ سر میں درد ہو، کان میں تکلیف ہو، گردے میں تکلیف ہو، جگر میں تکلیف ہو، جو تکلیفیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اتنی بے چینی اور بیماری کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بس مومن اپنے بھائیوں کی تکلیفوں پر نظر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کس تکلیف میں مبتلا ہے، اور جہاں تک اس کا بس چلے، جہاں تک طاقت ہو، وہ اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان خدا رحم کرے گا، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ پھر ایک روایت ابن ماجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب جانور ذبح کرنے لگو تو چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیا کرو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو اور خوب اچھی طرح ذبح کرو۔ اب دیکھیں کتنا رحیم و کریم وجود تھا، جانور کو ذبح کرنے کی اجازت ہے مگر یہ تاکید ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اور پھر ایک جانور ذبح ہو رہا ہو تو دوسرا جانور دیکھ نہ رہا ہو۔ ہمارے ہاں تو قصاب بکروں کو لٹا دیتے ہیں اور وہ دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھوں کے سامنے دوسرے بکرے ذبح کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک بکرے کو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر کون چھری سے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چھری تیز کرنے سے ظلم مراد نہیں، رحمت مراد ہے۔ جتنی جلدی تیز چھری کاٹ دیتی ہے شارک کو، کون چھری کو رگڑتے جاؤ تو نہیں کاٹتی۔ ہم نے دیکھا ہے اگر کون چاقو ہو تو شکار کرتے وقت، شکار کے بعد فاختہ کی گردن کو بھی ٹھیک نہیں کاٹ سکتا۔ تو بہت تیز چھری ہونی چاہیے ذبح کرنے سے پہلے، اور اس کے نتیجے میں جانور کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سٹن کر دیا جائے گا جانور کو مارنے سے پہلے تو اس کی تکلیف نہیں، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ سٹن کرنے کے نتیجے میں اس کو ہوش کے ساتھ چیخیں مارنے کی توفیق نہیں ملتی، لیکن ذہن تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ کئی بیمار ہیں جن کو بیماری کے دوران تکلیف ہو رہی ہوتی ہے مگر وہ بتا نہیں سکتے کچھ، جب افاقہ ہو اور بتانے کے قابل ہوں تو بتاتے ہیں کہ کیا کیا تکلیف ہوئی تھی۔ تو سٹن جانور جو ہے اس کو تکلیف ضرور پہنچتی ہے، لیکن جس کو ذبح کیا جائے خون کا رشتہ دماغ سے کٹتے ہی فا فوراً دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے. تو بظاہر دیکھنے میں ایک جارحانہ فعل ہے, لیکن اصل میں یہ ایک رحمت کی کارروائی ہے جو ہمیں ذبح کا طریقہ بھی حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا. ذبح کرنا ہے تو اتنا تیزی سے ذبح کرو کہ فوراً خون کا رشتہ دماغ سے کٹ جائے اور جانور کو پتہ نہیں لگے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے, اور دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. ہمارے یہاں بڑی عید وغیرہ کے موقع پر جو زیادہ قربانیاں دیتے ہیں وہ بالکل بے احتیاطی سے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو لٹا کے ذبح کرتے ہیں, جس سے لازماً دوسرے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. مسلم کتاب السید و ذبح باب الامر بحسان ذبح, حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نرمی اور مہربانی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے, یہاں تک کہ اگر تم کسی جانور کو مارنے لگو تو اس میں بھی نرمی اور رحم دلی دکھاؤ, اور جب کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو اچھے اور رحم دلی کے طریقے سے ذبح کرو. مثلا اپنی چھری خوب تیز کر لو اور اس طرح سے اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ. ایک روایت ہے بخاری کتاب التوحید میں, حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ اس اثنا میں آپ کے پاس ایک بیٹی کا پیغام آیا جو آپ کو اپنے بیٹے کی موت کے وقت بلا رہی تھی. اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لانے والے کو کہا, جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ جو اس نے لے لیا ہے یعنی اللہ نے, وہ اللہ ہی کا تھا, اور جو اس نے عطا کیا ہے وہ بھی اسی کا ہے, اور ہر ایک چیز کی اس کے نزدیک ایک مدت مقرر ہے, بس تم انہیں کہہ دو کہ وہ صبر کریں اور صبر کو ہی نیکی کا حصول سمجھیں. وہ پیغام پر گیا اور پھر لوٹ آیا اور کہا, یا رسول اللہ کی بیٹی نے قسم دے کر کہا ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل بھی روانہ ہوئے. بچہ نزع کی حالت میں تھا کہ اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا. بچے کی حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں اور آنسو سے بہنے لگیں. اس پر سعد نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حاضر رحمت ہوں چال اللہ حسین قلوب عباد, یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے مندوں میں سے رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے. بس رحمت ہی حقیقت میں ہر چیز پر حاوی ہے, اور اگر رحمت رحمانیت نہ ہو اور رحمت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. کئی دفعہ میں نے سوچا ہے کہ ربوبیت اور رحمانیت میں سے پہلے کون ہے اور بعد میں کون ہے. بعض پہلوؤں سے جب سورہ فاتحہ کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو ربوبیت پہلے ہے اور رحمانیت اور رحیمیت بعد میں آتی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہلو سے ربوبیت کو پہلے قرار دیا ہے, لیکن غور کرو تو رحمانیت ربوبیت سے بھی پہلے نظر آتی ہے. اب انسان خدا سے کب مانگنے گیا تھا؟ جبکہ کچھ پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسان کو لکڑی کے علاوہ کوئلے کی بھی ضرورت پڑے گی, اور کوئلے کی دریافت اس وقت ہوئی جبکہ ریلوے انجن کی دریافت بھی ہو گئی تھی. اس وقت کوئلے کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے کوئلے کی ایجاد کر دی. اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل کمبسٹن انجن، یعنی ایسا انجن جس کو گرمی باہر سے پہنچائی ہے. تو اس وقت تک پٹرول کی کوئی ایجاد نہیں تھی، لیکن جب خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ انسان پٹرول پر قابو پانے کی اہلیت رکھتا ہے اور اس کا دماغ ترقی کر کے انٹرنل کمبسٹن انجن بھی بنا سکتا ہے، یعنی موٹر کے انجن جس میں جو جلنے والا مادہ ہے یعنی پٹرول اندر سے چلتا ہے، تو جو ریلوے گاڑی کے انجن ہیں ان میں اندر نہیں جل رہا ہوتا، وہ باہر جل رہا ہوتا ہے، اس سے بھاپ بنتی ہے. اور پٹرول سے جو پسٹن کے اندر ہی جل رہا ہوتا ہے موٹر چلتی ہے، تو اس وقت پٹرول ایجاد کر دیا، یعنی انسان کو پٹرول کی خبر دے دی، جب اس کا دماغ پٹرول بنانے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی اہلیت رکھتا تھا. کوئی بھی اتفاقی حادثہ نہیں، یہ رحمانیت کے جلوے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ رحمانیت کے نتیجے میں اربوں سال پہلے ڈائناسورز اچانک تباہ کر دیے گئے. اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ ظلم ہے کہ جانوروں کو تباہ کر دیا گیا. ایسی تبدیلیاں رونما ہیں سمندر میں، بعض آسمان سے ٹکڑے گرنے کے نتیجے میں، کہ اس کی وجہ سے ایک دھند سی اٹھی اور تمام وہ مخلوقات جو صبری پر اپنی زندگی گزار رہی تھیں، خیر جسے وہ کھا بھی رہی تھیں، وہ ساری کی ساری تھوڑے سے عرصے میں مر کے ختم ہو گئی، اور ختم ہو کر ضائع نہیں ہوئی. خدا تعالیٰ تو بالکل ضیاع نہیں کرتا، ایک ذرے کا بھی ضیاع نہیں کرتا. وہ زیر زمین دفن ہوئی اور ان سے تیل بنا. تو اب اگر جی موٹر پہ بیٹھ کے یا گاڑی بس میں بیٹھ کے آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائناسور پر بیٹھا ہوا ہے، یہ ڈائناسور کا ہی تیل بنا ہوا ہے جس پر وہ سوار ہوا ہوا ہے. جو درخت تھے وہ بھی دب کے بعد ہوا اتنا گہرے دب گئے کہ تیل میں تبدیل ہو گئے. پھر ہیرے جواہرات بھی انہی درختوں سے بنے جو اتنے دباؤ میں دب گئے تھے کہ اس کے نتیجے میں ان کا کوئلہ بنا اور پھر کوئلہ پتھر بن گیا، پتھر سے ہیرے بن گئے. تو خدا تعالیٰ کی تخلیق جو ہے یہ حیرت انگیز ہے. اس کی صفات پر جتنا بھی غور کریں وہ لامتناہی ایک کے بعد دوسری سے پورتی چلی جاتی ہے. تو آج کے خطبے میں میں نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس رکھے تھے وہ تو بیان نہیں کر سکتا میں، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. اس لیے آئندہ خطبے میں بھی یا تو وہ حدیثیں بیان کروں گا جو اس خطبے سے بچا کے اگلے خطبے کے لیے رکھنی تھی، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس کی باری آئے گی. تو بہرحال یہ سلسلہ مضمون مضامین جو ان خطبوں کے لیے میں نے چنا ہے بہت ہی لطیف ہے، اور خدا تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت اور اس کی تمام صفات کا لامتناہی ذکر ہے. اگر ایک ایک صفت کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو اس کی بھی بہت سی شاخیں پھوٹتی چلی جائیں گی. تو میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اور مجھے ان صفات باری تعالیٰ پر نہ صرف سچے غور کی توفیق عطا فرمائے گا، بلکہ ان کے نتیجے میں ہمیں ان کو اپنانے کا بھی موقع عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم.